فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. اب گویا کہ پھر وہی بات کہ لمبی تفصیل چھوڑ کر حضرت موسیٰ اب پہنچ گئے فرعون کے ہاں. تو جب پہنچے فلما جاءتهم آياتنا, جب ان کے پاس یعنی فرعون اور اس کی قوم کے پاس ہماری نشانیاں آ گئیں مبصرة, جو ان کی آنکھیں کھول دینے والی تھی, قالوا هذا سحر مبين, انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, یہ پھر وہ حکمت جو ہے میں جسے بار بار کہہ رہا ہوں, حکمت اور فلسفہ قرآن, اس کے اعتبار سے یہ آیت بہت اہم. انہوں نے اس کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا, یعنی یہ کہ نہ فرعون اتنا قودن تھا نہ اس کے درباری اتنے احمق تھے کہ سمجھتے نہ ہو. استیقنت ہا انفسہم, ان کے دلوں نے تو بات مان لی کہ یقیناً یہ جادو نہیں ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے جادو نہیں ہے, لیکن یہ کہ مصلحتیں ہیں, چودراہٹ ہے, اقتدار ہے, مسندیں ہیں, قیادتیں ہیں, ان کو کیسے چھوڑیں. اگر موسیٰ کو مان لے کہ اللہ کا رسول, تو اس کے معنی کیا ہے کہ ہمیں ان کی اطاعت کرنی پڑے گی جو سورہ شعراء میں آپ پڑھتے آئے ہیں, ان اعبدوا اللہ ان اتقوا اللہ واتقون, اللہ کا تقوی اختیار کرو, میری اطاعت کرو. تو جو خود بنا بیٹھا ہو رب اور خود بنا بیٹھا ہو شہنشاہوں کا شہنشاہ, وہ کیسے کام کرے. تو دلوں نے تو مانا لیکن انہوں نے انکار کیا. وجحدوا بها, بالکل یہی معاملہ علماء یہود کا ہوا حضور کے بارے میں, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, لیکن مانے تو کیسے مانے, اپنی وہ چودراہٹ چھوڑے تو کیسے چھوڑے. تو انہوں نے ان کے دلوں نے تو یقین کیا لیکن انہوں نے انکار کیا, ظلم و علو, بے انصافی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے, یہ دو اسباب ہیں ان کے انکار کے. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین, تو دیکھو پھر ان فسادیوں کا یا فساد مچانے والوں کا کیسا انجام ہوا. یہ بہت مختصر ذکر ہے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا, ایک ہی رکوع کے اندر آ گیا. یہ جو سورہ مبارکہ سورۃ النمل, یہ بڑی عجیب ہے اور منفرد ہے اس معنی میں کہ اس میں قصص النبیین بھی ہے, ابا الرسل بھی ہے, اور تذکیر بآلاء اللہ بھی ہے, تذکیر بآیات اللہ بھی ہے. یہ تمام مضامین جو مکی صورتوں کے ہم نے دیکھے کہ وہ مختلف صورتوں میں کچھ منقسم ہوتے ہیں, کسی میں ایک مضمون زیادہ کسی میں دوسرا زیادہ, اس صورت میں یہ چاروں مضامین جمع ہیں یکجا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اور ہم نے داود اور سلیمان دونوں کو علم عطا فرمایا تھا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ان دونوں نے یہ کہا کہ کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے صاحب ایمان بندوں پر فضیلت دی. یعنی یہ کہ تمام نوع انسانی پر فضیلت تو اہل ایمان کو حاصل ہو گئی, اور اہل ایمان پر ہمیں فضیلت دی اللہ نے, حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ترانہ حمد ادا کر رہے ہیں. وورثا سلیمان و داؤدا, اور سلیمان وارث ہوئے داؤد کے. قال یا ایھا الناس, اب یہاں حضرت سلیمان کا ذکر شروع ہو رہا ہے, انہوں نے کہا لوگو, علمنا منطق الطیر, ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے, ہم پرندوں کی باتیں حیوانات کی باتیں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے, اللہ نے سارے خزانے ہمیں عطا کر دیے. جیسا کہ پہلے آ چکا ہے, ہوا پر کنٹرول دے دیا کہ وہ انہیں لے جاتی تھی جیٹ اسپیڈ کے ساتھ جہاں جانا چاہتے تھے, انہیں اسی طریقے سے جنات کے اوپر کنٹرول دے دیا کہ ان سے بڑے کام کرواتے تھے. تو أُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, ہمیں ہر شے عطا ہو گئی. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر, اس کو جدید اصطلاح میں کہیں گے معائنے کے لیے, انسپیکشن کے لیے, یا کوئی گارڈ آف آنر ہے کہ تمام لشکر جو ہے ان میں سے چنیدہ ریجیمنٹس جو ہیں وہ جمع کی جا رہی ہیں, اور کوئی بہت بڑی پریڈ ہے جو منعقد ہوئی ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ, جنوں میں سے بھی ان کے لشکر, انسانوں میں سے بھی ان کے لشکر, اور پرندوں میں سے بھی ان کے لشکر جمع کیے گئے. فہم یوزعون, تو ان کی ٹولیاں بنائی گئی, ریجیمنٹ علیحدہ علیحدہ, یہ فلاں کی اور یہ فلاں کی. تو جیسے کوئی بہت بڑی پریڈ ہوتی ہے, اس کا نقشہ ذہن میں رکھیے, کے خاص معائنے کے لیے حضرت سلیمان کے خاص جو ہے وہ تیاری کی گئی. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، اب یہ کہیں جا بھی رہے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، یہاں تک کہ جب وہ ایک چونٹیوں کے میدان پر پہنچے، کوئی ایسی وادی ایسا میدان کہ جہاں چونٹیاں بہت تھیں. ظاہر بات ہے کہ چونٹیوں کے گھر جو ہیں وہ تو زیر زمین ہوتے ہیں بل، لیکن یہ کہ وہ میدان ایسا تھا کہ جہاں کثرت سے چونٹیاں تھیں. قالت نملۃ، کہا چونٹی نے، اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی ملکہ بھی ہوتی ہے ایک مکھی، اسی طریقے سے چونٹیوں کا بھی ایک نظام ہے، ان کی بھی ایک بڑی چونٹی ہوتی ہے کہ جو ان کی ملکہ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہی ہو کہ جو ان کی پوری نگہداشت رکھتی ہو. اور اس نے کہا ان سے، قالت نملۃ یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، گھس جاؤ اپنے دلوں میں. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکری جو ہے تمہیں کچل کر رکھ دے، رونگ ڈالے اور انہیں پتہ نہیں نہ چلے، انہیں کیا معلوم کہ ان سے پاؤں کرے کیا شہ رولی جا رہی ہے. لہذا تم اپنا تحفظ جو ہے خود اختیار کرو اور چونٹیوں میں گھس جاؤ، پناہ لے لو. فتبسم ضاحکا من قولہا، اب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان پرندوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی بولی اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، تو شاید چونٹیوں کی بولی بھی سمجھی ہو، یا اللہ نے وحی کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا ہو کہ یہ معاملہ ہوا ہے سلیمان اس وقت، تو وہ متبسم ہوئے. لیکن یہ کہ ایک تو ہوتا ہے ہنسنا قہقہ مار کر، اور ایک ہنسنا ہے صرف تبسم کی حد تک، تو ان کا جو ان کا ہنسنا ہوا تبسم کی حد تک. اور حضور کی بھی یہی شان آتی ہے کہ حضور کبھی بھی کھلکھلا کر نہیں ہنستے تھے، قہقہ مار کر نہیں ہنستے تھے، بلکہ بس آپ کی ہنسی اتنی ہوتی جیسے تبسم چہرے کے اوپر جو ہے وہ مسکراہٹ آ جاتی. فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات کو سن کر، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور فوراً ان کی زبان پر اللہ کا شکر آ گیا کہ اے رب مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، اور وہ جو تو نے میرے والدین پر کی. وان عمل صالحا، پروردگار مجھے اس کی توفیق دے میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جو تجھے پسند ہو، جن سے تو راضی ہو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت خاص سے مجھے اپنے نیک و کار بندوں میں شامل کروا. متفقد الطیر، اب انہوں نے حاضری لی سمجھیے پرندوں کی، انہوں نے جو ہے دیکھا کہ کون کون سے پرندے ہیں کون سے نہیں، یا یوں کہیے کہ پرندوں کی ریجیمنٹس جو ہے ان کے انسپیکشن کی. متفقد الطیر فقال ما لیا لا ارى الحدود، انہوں نے کہا کیا بات ہے حدود نظر نہیں آ رہا. اب یہ کوئی پرندہ ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بھی کوئی ریجیمنٹ ہوگی، اس کا یہ کوئی سردار ہوگا بڑا. ام کان من الغائبین، اس کو آپ کہیں گے از ہی ایبسنٹ، یعنی یہ تو بہت بڑی جسارت ہے کہ ایک پریڈ ہو اور خاص طور پر اس کے لیے جو ہے وہ آرڈر آف دی ڈے وہ ایشو ہوا ہو اور کوئی اہم جو ہے شخصیت وہ وہاں سے غائب رہے. کیا اتنی بڑی جرت کی؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہے؟ کیا وہ ایبسنٹ ہے؟ لَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے یقیناً بہت سخت سزا دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں ذبح کر دوں گا اسے. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس کوئی کھلی سند لے کر آئے، یعنی عذر اس کے پاس کوئی ہونا چاہیے معقول یہاں سے اس وقت غیر حاضری کا، ایبسنس کا، ورنہ یہ ہے کہ پھر سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر دوں گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی حدود میں. فقالا، یعنی آ گیا وہ، حاضر ہو گیا. فقالا، اس نے کہا، احط بما لم تحط به، سلیمان مجھے وہ علم حاصل ہوا کہ جو آپ کو حاصل نہیں ہے. اب یہ دیکھیے یہ کس مرتبے اور مقام پر ہے، لیکن اصول ثابت ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے جو کل علم رکھتا. علم جو اللہ دیتا ہے وہی علم ہے، چاہے بڑی سے بڑی قدرت اللہ دے دے، چاہے دے دے جتنا علم چاہے دے دے، لیکن یہ کہ کل علم جو ہے وہ در حقیقت کسی کے بارے میں بھی گمان کر لینا یہ شرک ہے. تو یہاں پر ہدہد کہہ رہا ہے، کس جسارت سے کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ سلیمان سے، کہ مجھے وہ چیز معلوم ہوئی کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے. وجہ تو کب من سبا ان بنبئی یقین، اور میں قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی اور مصدقہ خبر لے کر آیا ہوں، یعنی میں یوں ہی ایسے غیر حاضر نہیں تھا، میں کچھ تحقیق و تفتیش کے لیے گیا ہوا تھا، اور میں وہاں سے کچھ معلومات لے کر آیا ہوں، وہ چیزیں کی جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. انی وجدت امرأة تملکهم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں نے پایا اس قوم کو، سبا، قوم سبا کو، کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، ان کی بادشاہی ایک عورت کے پاس ہے. واوتیت من کل شیء، اور اسے بھی ہر چیز عطا ہوئی ہے، یعنی جو نعمتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں دنیاوی نعمتیں، اس لیے کہ ملک یمن میں یہ سبا کی قوم آباد تھی، انتہائی زرخیز علاقہ، اس پورے علاقے کے اندر یوں سمجھیے کہ جزیرہ نمائے عرب جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں تو سب سے زیادہ زرخیز علاقہ یمنی ہے. تو وہاں یہ قوم آباد تھی، تو ہر طرح کی خوشحالی، ہر طرح کی دولت، ہر سر و ساز و سامان دنیا بھی ان کے پاس تھا. ولہا عرش عظیم، اور خاص طور پر یہ کہ اس کا ایک تخت جو ہے وہ تو بہت ہی عظمت والا ہے، بہت قیمتی، بہت شاندار. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس. اصل بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پایا اس عورت کو، بادشاہ کو، بلقیس جس کا نام کہا گیا ہے تاریخ میں، ملکہ سبا کو، اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اتنی غلط یعنی حرکت کر رہے ہیں، اور وہ شرک کے اندر مبتلا ہے. یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے ان اعمال بد کو مزین کر دیا ہے. فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اور اس شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں آ رہے. وہ اللہ یسجدون للہ الذی یخرج الخبأ من السماوات والارض، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھٹی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے وہ بھی کہ جسے تم چھپاتے ہو، اور اسے بھی کہ جو اس کا تم اعلان کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، یعنی وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے، وہ عرش عظیم ہے کہ جس کا وہ رب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. حضرت سلیمان نے بھی فرمایا اسی شاہانہ انداز میں کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صداقت پر مبنی ہے یا جھوٹ بول رہے ہو، یعنی یہ خام پر تم نے بہانہ بنایا ہے اپنی ایبسنس کا، یا یہ ہے کہ تم واقعی جو بات لے کر آئے ہو وہ سچی ہے. سننظر، ہم قریب ہم تحقیق کر لیں گے. اصدقت، آیا تم نے سچ کہا؟ ام كنت من الكاذبین. اذهب لكتابي هذا، لے جاؤ میرا یہ خط، فالقه اليهم، اور یہ جا کر ان پر ڈال دو. ثم تول عنهم، پھر ذرا ان سے ہٹ جاؤ. فانظر ماذا يرجعون، پھر دیکھو کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا چیز وہ لوٹاتے ہیں. یعنی یہ کہ ذرا ہٹ کر واچ کرو کہ میرے اس خط کو پڑھ کر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. قالت يا ايها الملأ، اب وہ خط پہنچ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ملکہ سبا جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی، وہ کسی ایسے ہی تاپ میں سے، کسی روشن دان میں سے وہ خود داخل ہوا اور اس کے سینے پر وہ خط رکھایا. قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے دربار منعقد کیا، اس نے کہا اپنے اس دربار میں کہ اے میرے درباریوں، اے سرداروں قوم کے، انی القی الی کتاب الکریم، میری طرف ایک بہت باعزت خط ڈالا گیا ہے. انہ من سلیمان، وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا آغاز ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور خط اتنا مختصر ہے کہ دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یہ گویا کہ ایک طرح کا الٹیمیٹم ہے. واتونی مسلمین، اور فوراً حاضر ہو جاؤ فرما برداری کے ساتھ. یہ حضرت سلیمان کی طرف سے انہیں الٹیمیٹم پہنچا. آپ کو یاد آیا ہوگا کہ حضور کے خطوط بھی اسی طرح کے تھے جو آپ نے نامہ ہائے مبارک لکھے، کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں حضور نے اسی طرح دو خط دی کہ تم ایمان لے آؤ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر صرف تمہارا گناہ نہیں ہوگا، تمہاری پوری قوم کا گناہ بھی ہوگا، اس لیے کہ تم اپنی قوم کے بڑے ہو. یہ اسی طرح کا خط جو ہے حضرت سلیمان کا پہنچا ہے. عالم ایہا الملأ افتونی فی امری، اس نے کہا ملکہ نے کہ اے سردارو تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، میں کسی بھی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک کہ آپ سب لوگ بھی موجود نہ ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ باہمی مشورے سے ہم طے کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ حضرت سلیمان سے تو وہ بھی واقف ہوگی کہ اتنی بڑی عظمت ہے، اتنا بڑی سلطنت ہے، اسے یہ تو نہیں تھا کہ اسے معلوم نہ ہو. تو اب ان کی طرف سے اتنا کلیئر الٹیمیٹم کا آ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو اس نے سوچا کہ جو بھی ہماری وار کاؤنسل ہے، جو ہمارا دربار ہے، وہ سب اس کے اوپر غور و فکر کر کے کوئی جواب طے کرے. قالوا قالت ان الملوک، نہیں قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید. وہ درباریوں نے اور سرداروں نے کہا کہ ہم بڑے قوت والے ہیں اور ہمارے اندر جنگ کی بڑی استعداد ہے. یہ دونوں چیزیں انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہیں. لیکن والامر الیک، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہماری ملکہ ہیں، اختیار آپ کا ہے. فنظری ماذا تعمری، تو آپ خود دیکھیے، غور کیجئے جو بھی آپ حکم دیتی ہیں، ہم بسر و چشم اس کو بجا لائیں گے. اگر آپ لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں لڑیں گے، اگر آپ کی کوئی اور رائے ہے تو فرمائیے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. ملکہ نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں بطور فاتح، مراد کیا ہے بطور فاتح، یعنی اس کے پس منظر میں کیا کہ اگر ہم جنگ کریں، ایک امکان تو یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور سلیمان ہمیں فتح نہ کر سکے، لیکن ساتھ ہی دوسرا امکان بھی ہے کہ سلیمان سے ہم شکست کھا جائیں. پھر جو حشر ہوگا اس کو جان لو کہ فاتحین جب داخل ہوتے ہیں ملکوں میں تو افسدوها، اس میں وہ فساد مچا دیتے ہیں، سارے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس ملک کے اندر جو عزت والے ہوتے ہیں انہیں کمزور اور ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی تلپٹ کر دیتے ہیں معاشرے کو، کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں انہیں اوپر لے آتے ہیں اور جو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ طبقات، انہیں نیچے کر دیتے ہیں. یہ آیت جو ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی یہ ایک مستقل معاملہ ہے. یہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ ویسے تو علامہ اقبال نے اس کے حوالے سے بڑے ہی اعلیٰ اشعار کہے ہیں. آ بتاؤ تجھ کو رمز آئے ان الملوک، وہ یہ آیت ہے ان الملوک، ان الملوک اذا دخلوا قرية. آ بتاؤ تجھ کو رمز آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، ہاتھ سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. جادو محمود کی تاثیر سے چشم عیاض، دیکھتی ہے حلقے گردن میں ساز دلبری. بہت عمدہ نظم ہے ان کی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی کتاب میں بھی اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ برٹش امپیریلزم نے بھی ہمارے ساتھ یہی ظلم کیا ہے کہ جو گھرانے یا جو علاقے یا جو لوگ یا جو طبقات ایسے تھے مسلمانوں میں جن میں انہوں نے محسوس کیا کہ عزت نفس زیادہ ہے اور ان کے اندر بغاوت کے جراثیم ہیں، انہیں نیچے کر دیا، اور جن کے بارے میں دیکھا کہ یہ لوگ ان چیزوں سے کشتہ ہی دست ہیں، ان میں غدار زیادہ ہیں، یا ان میں جو ہے شاہ پرستی کے کا جو ہے مادہ زیادہ موجود ہے، انہیں اوپر اٹھایا، انہیں اپنے قریب کیا، انہیں خطابات دیے، انہوں نے آندھیری مجسٹریٹ بنایا، انہیں جس طریقے سے یہ جو ہوتا ہے، اور یہی ہے جس کی وجہ سے کہ ہم اس وقت بڑے شدید تحتو مجال سے دو چار ہو گئے، کہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں بادشاہ کہ وہ اپنے امپیریلزم کی گدی کو مضبوط کرنے کے لیے باعزت لوگوں کو نیچے کر دیتے ہیں اور جو ذرا ہلکے لوگ ہوتے ہیں انہیں اوپر لے آتے ہیں، اور اس طریقے سے اس معاشرے کے اندر معاملہ پورا کا پورا تلپٹ ہو جاتا. بہرحال میں نے اس پر بحث کی ہے، وہ دیکھ لیجیے گا. وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ، اب اس نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کی طرف، یعنی حضرت سلیمان کی جانب، بِهَدِيَّةٍ، میں بھیجوں گی کچھ ہدایا، کچھ تحائف. فَنَاظِرَكُمْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں ذرا دیکھوں گی، انتظار کروں گی کہ جو ایلچی اور سفیر ہمارے جائیں گے ان ہدیوں کو لے کر، تحفوں کو لے کر، وہ کیا لے کر آتے ہیں، کیا سلیمان کی طرف سے رد عمل ہوتا ہے. فلما جاء سلیمان، تو جب وہ سفارت آئی حضرت سلیمان کی خدمت میں، انہوں نے وہ بیش قیمت تحائف پیش کیے، انہوں نے فرمایا قال اتمدوننی بمال، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو تمہیں عطا فرمایا ہے. یعنی ان دنیاوی چیزوں کی میری نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مجھے تو سروکار ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوج رہے ہو، میرا سارا سروکار اس سے ہے، مجھے تمہارا یہ مال مال درکار نہیں. بل انتم بہدیتکم تفرحون، لے جاؤ اپنے یہ تحفے اور ہدیے، یہ تمہیں مبارک ہو، خوش رہو ان کے ساتھ. ارجع الیہم، یہ ان کے سفیر کو جواب دیا جا رہا ہے، لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف. فَلَلَّاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا مقابلہ کرنا ان کے لیے قطعاً ناممکن ہوگا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ان سب کو نکال باہر کریں گے اس سرزمین سے ذلیل کر کے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ چھوٹے ہو کر رہ جائیں گے. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، یعنی سفارت کو تو یہ کہہ کر واپس کر دیا، الٹیمیٹم بہت سخت ہو گیا، لیکن اب اپنے سرداروں سے، اپنے درباریوں سے ایک بات کہی حضرت سلیمان نے، اے میرے درباریوں، ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتینی مسلمین، کون ہے تم میں سے جو اس ملکہ سبا کا عرش، اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری کی علامت کے طور پر خود حاضر ہو. یعنی حضرت سلیمان کو یقین ہے کہ میرے اس چیلنج کے بعد اب وہ لوگ ریزسٹ نہیں کر سکتے، اور وہ حاضر ہوں گے اور فرما برداری اختیار کریں گے، اطاعت قبول کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ذرا ایک سرپرائز دینے کے لیے، کہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے، اس کا جو وہ تخت ہے جو بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی کوئی بڑی عظمت والا ہے، شاندار ہے، جس کا ہدہد نے تذکرہ کیا تھا، وہ پہلے لے آیا جائے. قال عفریت من الجن، نے جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، یعنی بہت بڑا جن، انا آتی کا دہی قبل ان تقوم مقام، میں لا سکتا ہوں اس تخت کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میرے نزدیک اس سے مراد کیا ہے کہ جب یعنی دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، یہ جو ہے اٹھنا اپنی جگہ سے، یہ جو آج کا دربار ہے اس کا جو برخاست ہونے کا وقت ہے، اس سے پہلے پہلے میں لا دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یقیناً میں اس پر قوی بھی ہوں، قوت رکھتا ہوں، اس کی جو بات کہہ رہا ہوں وہ پورا کروں گا، اور امانت دار ہوں، بات بھی پوری کروں گا، اور اس تخت میں سے کچھ چراؤں گا بھی نہیں، کوئی اس کے اندر سے کوئی وہ کیا ہیرا تھا، کوئی نور ہیرا جو ہے اس کو سے اڑاؤں گا نہیں. قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا ایک اور شخص نے، اس نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا دہی قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ حضرت سلیمان سے انہوں نے کہا میں تو لے آؤں گا اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ جو ہے پلٹ کر آپ کی طرف آئے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. فلما راہ مستقرا عنده، اور انہوں نے کہا ہی نہیں، کر دکھایا کہ وہ سامنے موجود تھا، وہ جو عرش جو ان کا اس ملکہ سبا کا. اب یہ ذرا بہت مشکل مقامات میں سے قرآن کے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس کو میں تاحال سمجھ نہیں پایا کہ وہ علم الکتاب کون سا. ویسے یہ کہ اس سے سند ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے کلمات اور اللہ کے اسماء کی کچھ تاثیرات بھی ہے. اگرچہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اصلا تو ہے ہدایت کے لیے، اس کو پڑھو، روشنی حاصل کرو، دل و دماغ کو منور کرو، اس کے راستے پر چلو، لیکن یہ کہ ان کلمات کی تاثیر بھی کوئی ہے، یہ اپنی جگہ ایک علم ہے. وہ علم اگرچہ وہ علم وہ نہیں ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے آئے ہو، لیکن جیسے کہ ہم جادو کے بارے میں مانتے ہیں کہ جادو میں تاثیر تو ہے، اگرچہ اپنی جگہ وہ حرام ہے، اسی طریقے پر کچھ اسماء الہیہ کا عمل جو لوگ کرتے ہیں، عامل لوگ جو کہلاتے ہیں، اب یہ کہ اس میں کتنی سچائی اب ہے کتنا جھوٹ ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سچائی کی بنیاد یہاں سے ملتی ہے کہ کوئی ایسی تاثیرات ان چیزوں کی ہیں کہ جس کے اندر یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ چشم زدن میں وہ یمن سے، اور یوں سمجھئے تو یروشلم تک وہ تخت جو ہے لے آیا گیا. اب یہ اس کی اصل حقیقت کو بہرحال، کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں اور میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا یہ کوئی صحیح رخ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہمیں چلانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس رخ پر ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں وہ یہ رخ نہیں ہے. اگرچہ اپنی جگہ پر اس کی حقانیت جو ہے اور اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ آیہ مبارکہ اس کے لیے قرآن مجید میں دلیل ہے کہ اس میں حقیقت کچھ نہ کچھ ہے. بہرحال جو بھی ہوا, ان کا نام بتایا گیا ہے آصف بن برخیہ, اور یہ حضرت سلیمان کے یہ وزیر تھے اور بہت بڑے عالم تھے کتاب کے, تورات کے. اور تورات کا علم جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ تورات کے معنی اور تورات کی ہدایت, تورات کے عوامر و نواہی, باقی کلمات الہیہ کو کوئی خاص علم تھا ان کے پاس, جس کی تاثیر سے انہوں نے یہ بہت بڑا کام کر دکھایا. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی, جب انہوں نے دیکھا حضرت سلیمان نے کہ وہ تخت جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے, تو انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے, یعنی کوئی غرور سے کہ میرے ایک ادنا وزیر نے یہ کر دکھایا, اس سے ان کے اندر کوئی غرور پیدا ہوتا, تکبر پیدا ہوتا, نہیں, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, اور یہ اس لیے ہے کہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں, کفران نعمت کرتا ہوں یا اللہ کا احسان مانتا ہوں. ومن شکر فإنما یشکر لنفسه, اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم, اور جو کوئی کفر کرے گا تو یقیناً میرا رب جو ہے غنی ہے اور کریم ہے, وہ بے پرواہ ہے, کرم والا ہے. قال ذکروا لها عرشها, حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ذرا اس کے آنے سے پہلے پہلے بلقیس کے اس کے اس تخت کی ذرا حیت بدل دو. ننظر, ہم دیکھیں گے, اتحتدی ام تکون من الذین لا یہتدون, کہ آیا وہ پہچانتی ہے کہ نہیں اپنے تخت کو, ذرا سا اس کی حیت کو بدلو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں صلاحیت کتنی ہے, کہ اس تھوڑی سی حیت کی تبدیلی کے بعد وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. فلما جات قیل احاکذا عرشک, جب وہ آئی اور آئی ہے اطاعت قبول کرتے ہوئے, یعنی جو چیلنج تھا حضرت سلیمان کا, اب اس نے اس چیلنج کو اس معنی میں یعنی بجائے اس کے کہ وہ مقابلہ کرتی, اس نے اطاعت قبول کر لی اور حاضر ہو گئی دربار سلیمانی میں. جب وہ آئی تو کہا گیا اس سے کہ کیا ایسا ہی ہے تخت آپ کا, سنا ہے آپ کا ایک تخت جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے, یہ کیا اس طرح کا ہے؟ حالت کا انہو ہوں, اس نے کہا یہ تو وہی ہے, معلوم ہوتا ہے وہی ہے, یعنی اس نے پہچان لیا, سمجھدار عورت. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, اب اس نے کہا اور ہمیں علم پہلے ہی ہو چکا ہے, یعنی ہم سلیمان کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی فضیلت, اس کو جو کچھ اللہ نے بزرگی دی ہے, ہم اس سے پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں, اور یہ چیز ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے, بلکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کہ یہ برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی. وکلنا مسلمین, اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں, یعنی یہ کہ نہ صرف یہ کہ اطاعت قبول کی ہے بلکہ ہم نے اسلام بھی قبول کیا. وصدھا ما کان تعبد من دون اللہ, روک دیا انہوں نے اسے بھی اور اس کی قوم کو بھی, ظاہر بات ہے اس سے کہ جو وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا دوسروں کی. انہا کانت من قوم کافرین, یقیناً وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. قیل لہ ادخل الصرح, کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رات ہو حسبت ہو نجتن, جب وہ داخل ہوئی اور اس نے دیکھا اس محل کو, اس نے سمجھا کہ پانی ہے. فکشفت عن ساقیہا, تو جو بھی شلوار یا جو بھی ان کا اظہار ہوگی اس کو ذرا انہوں نے اوپر اٹھایا اور ان کی پنڈلیاں کھل گئی. کشفت عن ساقیہا, یہ بالکل ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے کہ جب کہیں آپ کو پانی میں سے گزرنا ہو تو آپ اپنے پائے سے ذرا اونچے کرتے ہیں. بلکہ میں آج جس جگہ نماز پڑھتا ہوں میں دیکھ رہا تھا کہ عصر کے وقت وہ ذرا فرش کو دھوتے ہیں تو پانی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, کہیں ایک فوٹ ہوگا اس سے رائٹ کیا اس کی لیفٹ نہیں ہوتی, کچھ لوگ اس پر سے گزر رہے تھے باقاعدہ پائے تو اٹھائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ وہ ریفلیکس ایکشن ہے, حالانکہ یہاں وہ پانی اس نوعیت کا بالکل نہیں ہے کہ اتنے اونچے کر کے پائے کہ یہاں سے گزر رہے ہیں, یہ فرش دھویا گیا اور وہ بھی اکثر و بیشتر خشک ہو چکا ہوتا ہے, کہیں کہیں پانی ہوتا ہے لیکن یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے, یہ غیر اختیاری. وہاں کشفت عن ساقیہا, اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی. قال انہ صرح ممرد من قواریر, حضرت سلیمان نے اب جتلا دیا کہ کیا تم نے سمجھا اسے, یہ تو ایک محل ہے جس میں کہ شیشے جڑے ہوئے ہیں, اس کا عکس ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ پانی نہیں ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی. اب جو خفت بھی تاری ہوئی اس پر اور اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ میں نے جتنا کچھ سمجھا تھا سلیمان کو، سلیمان اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اور ان پر اللہ کی رحمتیں اور ان کا فضل جو ہے کہیں زیادہ ہے. میں یہ گمان نہیں کر سکتی تھی اس طرح شیشوں کا بنا ہوا کوئی ایسا محل بھی ہوگا جس سے میں ایسا دھوکہ کھا جاؤں. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اس نے کہا کہ پروردگار نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا اور ہم غلط راستے پر پڑے رہے اور شرک کرتے رہے، اب میں اسلام لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ اور فرما برداری اختیار کرتی ہوں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ قصص النبیین کی قسم کی چیز ہے جو یہاں آئی. اب جیسے کہ پہلا رکوع تھا اس کا انبیاء الرسل میں سے، اب وہ آ رہے نذیر. ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. ان عبد اللہ فیضاہ فریقان یقتسمون، کہ بندگی اور پرستش کرو اللہ کی تو وہ ہو گئے دو گروہ آپس میں جھگڑنے والے، یعنی کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ کفر پر اڑے. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة، حضرت صالح نے فرمایا میری قوم کے لوگوں کیوں جلدی مچا رہے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، یعنی عذاب کو تم بلا رہے ہو دعوت دے رہے ہو. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں استغفار کرتے اللہ سے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ نحوست کا احساس ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے. یعنی یہ ہے جیسے کہ پہلے آپ نے پڑھا کہ کسی نے کہا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، کسی نے کہا کہ معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم تو آپ کو پاگل سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں وہ بات کہی انہوں نے کہ معلوم ہوتا کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست جو ہے مسلط ہو جائے گی. اعلی طائر عند اللہ، انہوں نے بھی جواب دیا جسے ترکی بترکی کہتے ہیں کہ تمہاری نحوست اور تمہاری شومی قسمت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ پکڑے گا جب پکڑے گا. طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، لیکن حقیقت یہ کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو. وکانت المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور شہر میں نو ایسے سردار تھے یا سر دھرے تھے بڑے لوگ تھے کہ جو فساد مچاتے تھے زمین میں اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا بالله، ان سب نے آپس میں قرارداد کیے فیصلہ کیا، قسم کھاؤ اللہ کی حلف اٹھاؤ. جیسے ہوتا ہے نا الیکشن میں حلف اٹھتے ہیں کہ کس کا ساتھ دینا اور ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، تو انہوں نے چونکہ ایک سازش کر رہے تھے لہذا اللہ کی قسم حلف اٹھاؤ اللہ پر. وہ حلف کس بات پر؟ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم سب مل جل کر رات کے وقت چن پڑیں گے، حملہ کریں گے صالح پر اور اس کے گھر والوں پر. ثم لنقولن لوليه، پھر ہم ان کے ولی سے ان کے جو وارث ہوں گے یہ کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، خدا کی قسم ہم نے نہیں دیکھا کچھ بھی، ہم موجود نہیں تھے اس کی تباہی کے وقت. وانا لصادقون، ہم سچے، یعنی جھوٹ بولنے پر اللہ کا حلف اٹھا رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں اللہ کی. یہ بالکل اسی طرح کا باہمی حلیف ہونا ہے کہ جیسے یہ جو جیب قطرے ہیں یہ آپس میں قسمیں اٹھاتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں وہ بھی قسم اٹھاتے ہیں آپس میں کہ کبھی ایک دوسرے کی مخبری نہیں کرنی ہے، کبھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا ہے، تو گینگ جو ہے اس کے بغیر نہیں بنتا. تو ان نو نے بھی فیصلہ کیا. اچھا خیر، اس کے علاوہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ بات ان کی ان کو سنائی جا رہی ہے قریش کو، اس لیے کہ یہی فیصلہ کیا ہے قریش نے حضور کے بارے میں. سنا کے یہ ہوا تھا جب حضور کے قتل کرنے کا آخری فیصلہ انہوں نے کیا ہے
جس رات کے پھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے بستر پر لٹایا اور آپ نکل گئے، حالانکہ محاصرہ تھا لیکن کوئی دیکھ نہیں سکا، یہ ایک معجزانہ انداز میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلوایا. اس رات کے لیے فیصلہ یہی تھا کہ تمام جو گھرانے تھے قریش کے ان سب سے کچھ نوجوان چن لیے گئے تھے، اور ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بیعت وقت رات کا ایک خاص وقت مقرر تھا، گھس جانا اور ٹوٹ پڑنا اور سیما کر دینا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ایک تو یہ کہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے ہلاک کیا ہے، تاکہ بنو ہاشم اگر خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کس سے لیں گے، پتہ نہیں چلتا کہ قاتل کون ہے. تو رات کے اندھیرے میں بیک وقت لوگ ٹوٹ پڑے تاکہ قاتل کا تعین نہ ہو سکے، اور ہماری جو قبائلی زندگی ہے اس میں ایک نیا فتنہ نہ کھڑا ہو کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں قبیلے کے لوگوں نے مارا ہے تو ظاہر بات ہے قبائلی زندگی تھی، تو بنو ہاشم جو ہے کھڑے ہو سکتے تھے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اور اس سے جو ہے ان کی یکجہتی اور اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتا. لہٰذا بین ہی یہی سازش تھی کہ جو قریش نے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اصل میں انہیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے، یہ تم نے کوئی نئی جو ہے بڑی ذہانت کا ثبوت نہیں دیا ہے، یہی کچھ ہوتا آیا ہے، یہی فیصلہ کیا تھا سالے کے لیے بھی. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لبنیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون ومکروا مکرا ومکرنا مکرا. انہوں نے بھی سازش کی اور ہم نے بھی چال چلے، ہماری اپنی تدبیر تھی. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ اللہ کی کیا تدبیر ہے، کیا ہو رہی ہے، کدھر سے وہ ہمیں آ پکڑیں گے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھو کیا انجام ہوا ان کے مکر کا، ان کی سازش کا، ان کی چال کا. اللہ دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے ہلاک کر دیا اور اٹھا کر پٹک دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، سب کو، یعنی وہ نو کے نو بھی اور ان کی پوری قوم سب کے ساتھ ہلاک کر دی گئی. فتل کا بیوتہم خاویہ، تو دیکھ لو ان کے وہ گھر پڑے ہوئے ہیں اوندھے، کیونکہ یہ جو بستیاں تھیں یہ تو موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. جب حضور تبوک کی طرف گئے ہیں تو اس بستی میں سے ہو کر گزرے ہیں کہ قریب سے. مدائن صالح، اب بھی جو چاہے جا کر دیکھ لیں ان کو. فتل کا بیوتہم خاویہ تم بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے وہ اوندھی پڑی ہوئی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں یا علم حقیقی حاصل کرنا چاہیں. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی. ولوطاً اذ قال لقومہ، اور ہم نے بھیجا تھا لوط کو، اس نے کہا تھا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم اپنی نگاہوں کے سامنے فحش کاری کرتے ہیں؟ یعنی یہ ان کی جسارت کی حد یہ تھی. دوسری جگہ پر آتا ہے تاتیکم فی نادیکم المنکر، اپنی مجلسوں میں علی اعلان یہ کام کرتے تھے. یہ جو یعنی عمل قوم لوط ہے اس میں اس درجے جری ہو چکے تھے کہ اس کے لیے مجھے اقبال نے کہا ہے، تو یہ یاد آ گیا ہے وہ شعر، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نظر ووٹ چاہے گی. وہ مسئلہ جو ہے ان لوگوں کے ہاں ہوا باقاعدہ کے یہ پبلک میں اپنی مجلسوں میں اس ٹرین سنی کا انتخاب کرتے تھے. یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نظر ووٹ چاہے گی. تو ولوط علیہ السلام نے قوم یہ قاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون ائنکم لقاتون رجالا سہوۃ من دون النساء، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ساتھ سہمت رانی کر رہے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، حقیقت یہ ہے کہ تم جہالت کے اندر مبتلا ہو چکے ہو. فما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوا علی لوط من قریتکم، تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے سوا کہ انہوں نے کہا نکالو یہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے. انہ مراث یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، ہمارا یہ کام انہیں بڑا گھٹیا نظر آتا ہے، ہم پر تنقیدیں کرتے ہیں، تو ان پاک بازوں کا ہم گناہ گاروں میں کیا کام، انہیں نکالو یار. پن جینا ہو اہل ہوں علم رات، تو ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے. قد برنا من الغادرین، ہم نے یہ معین کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. وام کرنا علیہ مکرا، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش. فسا مکر المنذرین، تو بری تھی وہ بارش جو ان لوگوں پر برسائی گئی کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اے نبی کہیے کہ کل شکر اور کل حمد تو اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جسے اس نے چنا اور پسند کیا. قوم بندے اللہ کے انبیاء اور رسل. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس علی عباده الذین اصطفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں جنہیں یہ خرید کر رہے ہیں؟ ذرا عقل کے ناخن لو، ذرا سوچو، غور کرو، ذرا سا توقف کرو کہ یہ تمہارا مشرکانہ نظام صحیح کرے یا توحید حقیقت ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء, کون ہے وہ کہ جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا, فانبتنا به حدائق ذات بہجة, اور پھر تمہارے لیے اس کے ذریعے سے ایسے باغات بنا دیے, باغات اگا دیے کہ جو بڑے رونق والے ہیں, پھر رونق. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے یہ کام کرنے والا؟ اب یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کم سے کم جو مشرکین عرب تھے وہ یہ مانتے تھے کہ تخلیق میں اور اس کائنات کا جو نظم چل رہا ہے اس میں اللہ کا کوئی ساتھی نہیں, بنانے والا وہ چلانے والا ہو. وہ شریک کرتے تھے اپنے معبودوں کو صرف سفارشیوں کی حیثیت, یہ مقربین بارگاہ ہیں, یہ لاڈلے ہیں, یہ ان کی بیٹیاں ہیں اللہ کی, یہ اس کے دوست ہیں, یہ اس کے اولیاء ہیں, لہذا یہ ہماری سفارش کریں گے بچا لیں گے, بس یہ شرک تھا ان کا. باقی وہ یہ نہیں کہتے تھے اس کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہے. جب پوچھا جاتا تھا بلا انسان کا ہوں بل خلق السماوات والارض یقول اللہ, اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو, فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. سورہ مومنون کے شروع کے آخری حصے میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے, یہاں پھر آ رہا ہے. ان سوالات کے ذریعے سے گویا کہ توحید جو ان کے اندر موجود تھی اس کے اوپر انہوں نے شرک کے لبادے جو ہے لپیٹ لیے تھے, تو ان کے اندر سے یہ توحید نکلوائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے ذریعے سے مجبور کیا ہے کہ وہ اس توحید کا اقرار کرے. اب من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم يعدلون, لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کے ساتھ برابر کیے دے رہے ہیں دوسروں کو. اب من جعل الارض قرارا, سوچو ذرا کون ہے وہ جس نے کہ زمین کو قرار کی جگہ بنایا جہاں تم ٹھہر سکتے ہو. وجعل خلالها انہارا, اور اس کے اندر اسے دریا بہا دیے. وجعل لها رواسیا, اور اس نے اس کے لیے لنگر بنائے. وجعل بین البحرین حاجزا, اور اس نے دو دریاؤں یا سمندروں کے درمیان اس نے پردہ حائل کر دیا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اب من یجیب المضطر اذا دعاہ, کیا کون ہے وہ ہستی کہ جو کسی مصیبت زدہ کی پکار اور فریاد کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارتا ہے. ویکشف السوء, اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے, تکلیف کو رفع کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں زمین کے اندر نائب بناتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ اصل قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہے نصیحت جو وہ اخذ کرتے ہیں. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر, یا کون ہے وہ جو تمہاری رہنمائی فرماتا ہے رات اندھیروں میں, جنگل میں, بر میں بھی, خشکی میں بھی, اور بحر میں بھی, کہ بحر خشکی اور تری کے اندھیاروں میں کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ, اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت کے ساتھ اپنی رحمت کے آگے آگے, رحمت کا باران رحمت کے نزول سے پہلے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں بشارت لے کر کے بارش آیا چاہتی ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ تعالی عما یشرکون, وہ بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. اب من یبدأ الخلق ثم یعیدہ, یا کون ہے وہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر اعادہ کرتا ہے؟ ومن یرزقکم من السماء والارض, کیا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اے نبی ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, یہ جو ہے اس مضمون پر یہ بہت ہی ایک محکم آیت ہے. اے نبی کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین کے کل غیب کو مگر صرف اللہ, تمام غیب جو ہے کل کا کل غیب وہ تو اللہ ہی کے علم ہے. ویسے اپنے غیب میں سے, اپنے اس علم غیب میں سے اللہ نے جس کو جتنا چاہا دے دیا, جنت کا مشاہدہ کرا دیا حضور کو کرایا, دوزخ کا مشاہدہ کرا دیا, معراج کے اندر ملکوت السماوات والارض جو ہے وہ سب کے سب منتقل کر دیے, اور ماں سے بادل موت کا نظارہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرا دیا. یہ اس کی مرضی ہے. لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول, وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے غیب میں سے جتنا حصہ علم کا چاہتا ہے دے دیتا ہے, لیکن کل غیب معاذ اللہ. اگر کسی ہستی کے لیے اس کا اثبات کریں گے تو اسی ہستی کو گویا کہ آپ نے اللہ کے بالکل برابر کر دیا, اور یہ شرک کی بدترین قسم بن جائے. پھر پڑھ لیجیے اس آیت کو, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, غیب کل کا کل سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون, اور جن کو یہ پوچھتے ہیں انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اب ظاہر بات ہے ان سے مراد کون ہے؟ بت مراد نہیں ہو سکتے, بت تو اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ تو وہی ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, فوت ہو گئے ہیں, انبیاء ہیں, رسول ہیں, اولیاء اللہ ہیں, جو فوت ہو گئے ہیں. اب انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب یہ باس بادل موت کا مرحلہ کب آنے والا, اور یہ پوچھ رہے ہیں ان کو. بل دار کا علم ہم فی الآخرہ, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا علم تھک ہار کر گر گیا ہے آخرت کے بارے میں. یہ سارا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کا یقین نہیں, ورنہ یہ ہے کہ اس قدر حماقت میں یہ مبتلا نہ ہوتے. ان کا فکر جو ہے تھک گیا, پہنچ نہیں پایا آخرت کی کنہ تک. بل ہم فی شک منہا, بلکہ اس کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہے. بل ہم منہا امون, بلکہ یہ اندھے ہو چکے ہیں آخرت کی جانب سے. وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون, اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ اجداد بھی, کیا ہمیں نکال دیا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا, اس کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی اور ہمارے آباؤ اجداد سے بھی پہلے. من قبل ان هذا الا اساطير الاولين, نہیں ہے یہ مگر پچھلوں کی کہانیاں اور پچھلی باتیں. قل سیروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين, اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا. یعنی اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے قوم نوح نے, قوم عاد نے, قوم سمود نے بنائی تھی, تو ان کا جو حشر ہوا ہے اسے سبق حاصل کرو. ولا تحزن علیہم, اے نبی آپ ان پر رنج نہ کیجیے, ان کے بارے میں غمگین نہ ہو. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون, نہ ہی آپ اپنے دل میں تنگی محسوس کرے ان کی چالوں سے. کہ اب یہ تدبیر کر رہے ہیں, اب انہوں نے یہ اسکیم بنا لی ہے, اب اس طریقے سے میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے. آپ بالکل فکر نہ کیجیے, بالکل تشویش نہ کیجیے. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. قل عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون, اے نبی کہہ دیجیے ہو سکتا ہے جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اس میں سے کچھ چیزیں بالکل تمہارے ساتھ آ لگی ہو, تمہاری پشت تک آ گئی ہو. آدمی کو نظر نہیں آتا کہ شامت آ چکی ہے اور وہ اکڑ رہا ہے اور وہ بڑے بول بول رہا ہے, معلوم یہ نہیں ہوتا کہ پتا چاک ہو چکا ہے. بسا اوقات انسان جو ہے بڑی روبسٹ ہیلتھ میں ہوتا ہے, اسے کیا پتا کہ اندر کینسر کا آغاز ہو چکا ہے, اسے نہیں معلوم. اسے ابھی یہ تو پتا چلے گا جب ڈائگنوسس ہوگا, اسے کیا معلوم کہ سرطان نے اس کے کون سے اس کے اوپر جا کر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ جن چیزوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں کیا پتا کہ ان میں سے کوئی چیز ان کی عین کمر پر آ پہنچی ہو, پشت تک آ پہنچی ہو. ردیف کہتے ہیں, ردیف اور قافیہ یہ اشعار کے اختتام پر جو آتا ہے, اور دوسرے یہ کہ ردیف کہتے ہیں گھوڑے کے یا اونٹ پر جو بیٹھتا ہے, ایک سوار تو ہے اصل, ایک اس کے ساتھ کوئی اور پیچھے بیٹھتا ہے اس کا ردیف ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے جس طرح وہ ردیف لگا ہوا ہوتا ہے سوار کے ساتھ اس کی پشت سے, تو شاید کہ عذاب کی کوئی قسط بالکل آ لگی ہو کنارے پر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, اور یقیناً اے نبی آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل اور کرم کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں, جو ان کے دلوں کے اندر ہے, اور وہ خوب جانتا ہے جس کا اعلان کرتے ہیں, جسے ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ, اور نہیں ہے کوئی چیز, کوئی بھید, کوئی خفیہ چیز, کوئی غیب آسمانوں اور زمین کا, مگر یہ کہ وہ ایک کتاب مبین کے اندر موجود ہے. یہ کتاب مبین اصل میں تعبیر ہے علم خداوندی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہر شے موجود ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون, یہ قرآن بیان کرتا ہے اور واضح کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں, یعنی تورات میں تحریف کی وجہ سے, یا ان کے اندر جو فرقے بندیاں ہو گئی ہیں, یا یہود کا اور نصارہ کا جو جھگڑا چل رہا ہے, اس میں زندہ زندہ میں ان لوگوں نے جو اختلافات پیدا کر لیے ہیں, یہ قرآن جو ہے ان کو صاف کر رہا ہے, کھول رہا ہے, اصل حقیقت منکشف ہو رہی ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یقیناً یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, یقیناً تیرا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے گا ان کے مابین اپنے اختیار سے, اور وہ العزیز ہے, زبردست ہے, العلیم ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ, تو اے نبی آپ کو توکل کیجئے اللہ پر, بھروسہ رکھیے اللہ پر. انک علی الحق المبین, یقیناً آپ بالکل روشن حق پر ہیں, آپ کا موقف 100% درست, آپ حق پر قائم ہیں. اب یہ کہ اس کے بعد اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں, یعنی یہ کہ حق غالب کب ہوگا یہ اللہ کے اختیار میں ہے, کیسے وہ راستہ نکالے گا یہ وہی جانتا ہے. آپ اسی پر بھروسہ کیجئے, بس آپ کو اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ آپ ہیں حق پر. یہ بات ہے اصل میں ہر انسان کے لیے اس دنیا میں. ہم قرآن مجید کو پڑھیں اس طور سے کہ خود اپنے غریبانوں میں بھی جھانکیں اور اپنے لیے ہدایت لیں. اصل میں ساری تشویش انسان کو جو ہونی چاہیے اور جس پر اس کو بار بار نگاہ بازگشت ڈالتے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں, کہیں مغالطے میں تو نہیں ہوں, کہیں میرا حساب کتاب غلط تو نہیں ہو گیا, میں نے چاہے منطق اپنی لڑائی ہے فلسفہ اپنا تراش لیا ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کہیں غلطی ہو. اور ہوتا کیا ہے, استدلال کی کڑیاں ہیں, جیسے یہ ہے کہ اسٹریٹ لائن چلی آ رہی ہے, ایک جگہ مڑ گئی پھر اسٹریٹ ہے, اب آپ کو یہ بھی سیدھی نظر آ رہی ہے یہ بھی سیدھی ہے, اگر یہ اینگل آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ کہیں گے بالکل سیدھی لائن ہے, کہیں مڑ گئی ہے وہ, کہیں ایک جگہ ٹرن آپ لے گئے غلط لے گئے. لہٰذا جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو خیر کوئی امکان نہیں, ان کا موقف تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے, ان کو ہر آن اللہ سے ہدایت مل رہی ہے, لہٰذا ان کے موقف سے غلط ہونے کا سوال نہیں. غیر نبی جو بھی ہو, جو بھی دین کی کسی خدمت کے لیے کمر کستا ہے, اسے بار بار جو ہے سوچتا رہنا چاہیے اس بات پر, یہ نہیں کہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا یہ اللہ پر چھوڑے. صرف اس کو جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ میں ٹھیک بھی ہوں کہ نہیں, کہیں کسی خدمت میں نہیں آ گیا ہوں, کہیں کسی حد دھرمی کے اندر تو نہیں میں مبتلا ہو گیا, کہیں کسی کی دشمنی میں مجھے کسی غلط راستے پر تو نہیں ڈال دیا, کہیں کسی زدم زدہ اور تعصب کے اندر تو نہیں میں مبتلا ہو گیا, اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. باقی کیسے ہوگا یہ کام یہ اللہ پر چھوڑ دو, بس یہ اس کا حاصل ہے ہمارے لیے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین, انک لا تسمع الموتی, ہے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اب یہ خام خواہ لوگ جو ہے وہ سماعِ موتا کے ضمن میں ان آیات کو لے آتے ہیں, حالانکہ ان آیات کا کوئی تعلق جو ہے سماعِ موتا سے نہیں ہے, یعنی مردے جو قبر میں ہیں وہ سنتے یا نہیں سنتے. یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ ان مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو زندہ تھے, کہ یہ ابو جہل مردہ ہے, یہ آپ اس کو سنانا چاہ رہے ہیں یہ نہیں سن سکتا, اس لیے کہ یہ حیوان ابو جہل زندہ ہے, انسان ابو جہل مر چکا, حیوان ابو لہب زندہ ہے, انسان ابو لہب مر چکا. لہٰذا نبی ان سے آپ توقع نہ رکھیے, آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. ان نقلا تسم الموتا ولا تسم اسمت دعا اذا ولوا مدبرین, اور نہیں آپ سنا سکتے اپنی پکار یا اپنی آواز بہروں کو جبکہ وہ پیٹ موڑ کر نکل دے. ذرا اس میں لطافت دیکھیے, بہرا آدمی بھی اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ کی بات نہیں سنے گا, آپ کے ایکسپریشن سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سمجھ لے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک تو کمبخت بہرا ہے اور پیٹ موڑ کر چل بھی دیا ہے, دیکھ بھی نہیں رہا, تو اب آپ اسے کیا سمجھائیں گے. یہ در حقیقت ساری مثال کس کے لیے دی جا رہی ہے, مشرکین عرب کے لیے, مکے کے ان سرداروں اور ان چوڑیوں کے لیے کہ نہ یہ آپ کی بات سنتے ہیں بہرے ہیں, پھر یہ کہ یہ اپنے غرور کے اندر خانی عرب سے ہی اپنے پہلو موڑ کر چل دیتے ہیں, تو اب آپ کہاں سنائیں گے. ممانتا بحادل ام یا جلالت ہی, اور نبی آپ اندھوں کو ان کی اس گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے. ان کچھ بھی آیات نہ فہم مسلمون, آپ کو سنا سکتے ہیں ان کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اسلام لاتے ہیں, فرما برداری کے نبی سے اختیار کرتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی, یعنی اب یہ ایک قیامت کی نشانی ہے جس کا ذکر آ رہا ہے, یہ آخری دور میں دنیا کے خاتمے سے پہلے جو عظیم واقعات رونما ہونے والے ہیں, احادیث میں ان کو نشانیوں کو گنوایا گیا, ان میں دابت الارض کا ذکر ہے, وہ ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ, ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین کا ایک چوپایا جو ان سے بات کرے گا. أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ, اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کر رہے ہوں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ, اور جس دن کے ہم جمع کریں گے اور گھیر کر لائیں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کی جو ہماری آیات سے جھٹلایا کرتے تھے. ہر امت میں کچھ لوگ اہل ایمان پیدا ہوئے اور کچھ لوگوں کے جو جھٹلاتے تھے, تو ان کو ہم لائیں گے. فہم یوزعون, پھر ان کی بھی رجمنٹیں بنائی جائیں گی. یہ یوزعون وہی لفظ آیا جو حضرت سلیمان کے ذکر میں آیا, ان کے بھی گریڈیشن ہوں گے, اس لیے کہ نہ ہر زن زنس اور ہر مرد مرد خدا پن لنگوس یکساں نہ کر, کفار بھی تو سب برابر نہیں تھے, کوئی بہت بڑا دشمن تھا حضور کا, وہ یہ کہ اسلام تو نہیں لایا ایمان نہیں لایا لیکن حضور کے ستاون کرتا رہا. ابو طالب کا معاملہ یہ, ایمان نہیں لائے اسلام نہیں لائے لیکن حضور کے ساتھ محبت تھی, تعاون کرتے رہے. تو کفر یہ بھی ہے, کفر ابو جہل کا بھی ہے اور ابو لہب کا بھی ہے. اور یہ تو دو بھائی ہیں ابو لہب اور ابو طالب, ان دونوں بھائیوں کا طرز عمل کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ابو لہب جو جانی دشمن ہے اور ابو طالب وہ ہے کہ جو حضور کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, شیلڈ کر رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں, حالانکہ اسلام سے وہ بھی محروم رہے. تو فرمایا کہ ان کی بھی درجہ بندی ہوگی, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہٹا جائے گا, کفار کے بھی درجے ہوں گے. چنانچہ علی ابو طالب کے بارے میں حضور کے الفاظ آئے ہیں کہ انہیں سب سے ہلکا عذاب جہنم میں دیا جائے گا, لیکن وہ کیا ہوگا کہ آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی وجہ سے ان کا بھیجا ان کی کھوپڑی میں ایسے پکے گا جیسے چولہے پر ہلیا پکتی. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے اور اس سب سے ہلکے عذاب سے مستحق ابو طالب ہوں, اس لیے کہ ایمان لے رہا ہے. تو فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا, جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے, قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي, کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو, وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا, یا یہ کہ تم اس کے علم کا ادراک نہ کر سکے, اب ماذا کنتم تعملون, یا کیا کر رہے تھے. یعنی دو امکانات ہوتے نا, یا تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تم اس کے علم کا ادراک نہیں کر سکے, یا سمجھ کر جھٹلایا. اب یہ دو درجے مختلف ہو گئے, ایک وہ بھی کافر ہے جو کسی وجہ سے مغالطے ہی نہیں رہا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا, اور عوام الناس اکثر وہ بہتر نہیں تھے, وہ اپنے لیڈروں کی طرف دیکھتے تھے کہ ہمارے یہ لیڈر کیا کرتے ہیں, ہمارے چودھری کیا کرتے ہیں. قبائلی زندگی کا یہ اصول ہے کہ جو سردار ہے قبائل کے, عوام جو ہے کل انعام ہو کر, آج بھی آپ کو اپنے بلوچستان میں اس طرح کے لوگ مل جائیں گے, اگرچہ پچھلے یہ 8-10 سالوں میں بہت حالات میں فرق واقع ہو چکا ہے, پھر بھی بیسیکلی وہ ٹرائبل سسٹم ہے کہ ان کا سردار جو کہے گا وہ کرے گا. لہذا وہ تو مغالطے میں رہے, لیکن جو چودھری تھے وہ تو جان بوجھ کر کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے, لیکن وہ صرف اپنی ضد اور اعناد کی وجہ سے نہیں مان رہے. لہذا اس کا وہاں سوال ہوگا, مادہ تم تم کا ملو, تمہارا معاملہ کیا تھا, تم سمجھ نہیں پائے تھے یا جان بوجھ کر اور سمجھ کر اور پہچان کر تم نے جھٹلایا. وقع القول علیہم بما ظلموا, اور واقع ہو جائے گا قول ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے, فہم لا ینطقون, اور پھر وہ بات بھی نہ کر پائیں گے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے رات کو بنا دیا تاکہ اس میں سکون پکڑے, اس سے سکون حاصل کرے. والنہار مبصرا, اور دن کو بنا دیا ہم نے دکھانے والا, سجھانے والا, یعنی روشن. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے, صاحب ایمان لوگوں کے لیے. ویوم ینفخ فی الصور, اور جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا, ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ, تو دہل کر رہ جائے گا جو بھی آسمانوں میں ہوگا جو بھی زمین میں ہوگا, سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. اس کو نفخ فزع کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پھونک ماری جائے گی سور میں, تو ایک دہل اور ایک ہال سا پیدا ہو جائے گا, گھبراہٹ تاری ہو جائے گی. پھر دوسرا لفقہ ہے لفقہ صاف, کہ پھر سب کے سب جو ہے بے ہوش ہو کر کے پڑیں گے. پھر وہ تیسرا لفقہ ہے لفقہ قیامت, منوسے کفی ہے اخرا فیضا ہوں قیام ینظرون. تو یہ مختلف لفقات ہیں اس سور کے. وکل الطا داخرین, وہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے نہایت عاجزی کرتے ہوئے. بسرل یہ بال اتا سب ہوا جانتن, اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو کہ یہ بڑے ٹھوس تھے, مجال نہیں کہ جنبش جا سکے. وہی سمر مر صحاب, اور وہ قیامت کے روز یا اس وقت جب کہ وہ فضا ہوگا, اس وقت وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں. یہ بادلوں کا چلنا خاص طور پر ہوائی سفر کرنے کے دوران پتہ چلتا ہے, جب اس میں سے گزرتا ہے ہوائی جہاز, یہ کس قدر لطیف سے ہے. ہمیں نیچے سے تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب کو بڑی کثیف چیز ہے, بڑی لطیف سے ہے. تو تم ان پہاڑوں کو سمجھ رہے ہو کہ بہت ٹھوس ہے, پختہ ہے, اٹل ہے. وہی تمر مر صحاب, یہ تو بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, یہ کاریگری ہے اس اللہ کی جس نے ہر شے کو درست کیا ہے اور ہر شے کے لیے ایک نظام بنا دیا ہے. انہ خبیر بما تفعلون, وہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس سے بہتر نیکی ملے گی, اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا, اضافہ کرے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون, اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں رکھے جائیں گے, اس دن کی گھبراہٹ سے بچا لیے جائیں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, اور یہ برائیاں لے کر آئے گا, برائی لے کر آئے گا, کفر اور شرک لے کر آئے گا, تو وہ اونگے منہ ڈال دیے جائیں گے آگ میں. ہر کچھ دون الا ما کنتم تعملون, اور کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر وہی کچھ جو کہ تم کرتے رہے تھے. انما امرت ان اعبد ربی, انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي الذي حرمها. اب یہ آخری جو حصہ ہے ان کا حضور سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہاں پر ان کا فعل جو ہے وہ محذوف ہے فعل امر. انما امرت مجھے تو حکم ہوا ہے ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں پرستش کروں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم ٹھہرایا ہے. یہ مکہ مکرمہ اس کو بلد الحرام قرار دیا گیا, بلد الامین قرار دیا گیا. اس بلد حرام اور بلد امین کو حرام اور محترم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں صرف اسی کی بندگی اور پرستش کروں. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور ہر شے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن جاؤں, فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور لوگوں مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا رہوں, میں قرآن کی تبلیغ کرتا رہوں, یہ فرض منصبی میں ادا کرتا رہوں گا. تلاوت کے معنی پڑھنا بھی ہے اور پڑھ کر سنانا بھی ہے. عام طور پر جب سنانے کے معنی میں آتا ہے تو اعلیٰ کا صلہ بعد میں آتا ہے کہ ان کو سنائیے اعلیٰ کے ساتھ, لیکن یہ کہ کسی جگہ وہ اعلیٰ جو ہے محذوف ہو جاتا ہے جبکہ سیاق و سماق سے ظاہر ہو جائے. تو اپنے اور قرآن کا لفظی ترجمہ یہ بھی ہو کہ میں تلاوت کرتا رہوں قرآن کی, لیکن آگے آ رہا ہے فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, اس کے حوالے سے ترجمہ کہیں کیا ہوگا؟ مجھے حکم ہوا ہے میں تمہیں قرآن سناتا رہوں تو میں تو سناتا رہوں گا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه تو جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ اس کا سارا بھلا اسی کا ہوگا, اسی کو ہدایت پہنچے گی, اس کا نفع اسی کو.
اصل میں جو دو چیزیں جو